حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اس مجلس کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات، صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم درود جمع سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اذان گرامی، امامت اور تشیع کے عنوان سے چند گزارشات ہم نے آپ کے سامنے عرض کی، اور عرض کیا تھا کہ آئمہ اطہار علیہ السلام نے شیعان حیدر کرار کو گائیڈ لائن دی ہے کہ کس طرح سے ایک مومن حقیقی معنوں میں شیعہ بن سکتا ہے، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، تشیع کے امتیازات کیا ہیں اور تشیع کے مظاہر کیا ہیں۔ ایک چیز اذان گرامی، جو تشیع کا طرہ امتیاز رہا ہے اور شیعان حیدر کرار آل محمد کے ماننے والے پوری تاریخ میں اس صفت کے حامل رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج مذہب حق جعفری پوری دنیا کے اوپر الحمدللہ اپنی حقانیت کو منوا بھی چکا ہے، اور مکتب تشیع الحمدللہ تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل بھی رہا ہے، اور وہ صفت اذان گرامی ہے استقامت اور فداکاری کی۔ استقامت، صبر اور فداکاری آل محمد کا بھی شیوا رہا ہے اور آل محمد کے ماننے والوں کا بھی شیوا رہا ہے۔ اذان گرامی، استقامت کامیابی کی دلیل ہے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اگر استقامت انسان کے اندر نہ ہو تو ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان بڑے کام کرنا چاہتا ہے، اسے بڑی استقامت کی ضرورت ہے۔ انسان آسمانوں پہ پرواز کرنا چاہتا ہے، آسمانوں کو چھونا چاہتا ہے، جتنا بلند ہمت کام کرنا چاہتا ہے اتنی ہی بڑی ہمت کی ضرورت ہے، اتنے ہی بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، اتنے ہی بڑے صبر و استقامت کی ضرورت ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بلند ترین چیزوں کو چھونے کے لیے، بلند ترین کاموں کو کے حصول کے لیے، اہداف کے حصول کے لیے صبر ایک لازمی امر ہے، صبر اور استقامت ایک لازمی امر ہے۔ اگر ایک انسان صابر نہ ہو، صاحب استقامت نہ ہو، اس کے اندر فداکاری کا جذبہ نہ ہو، قربانی کا جذبہ نہ ہو، یہ شخص کبھی بھی بلند کاموں کو انجام نہیں دے سکتا، یہ شخص کبھی بھی بلندی کو نہیں چھو سکتا۔ لہذا بڑے کام کرنے کے لیے اذان گرامی بڑی فداکاری کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اذان گرامی کہ قرآن مجید میں صبر کا معنی عجز اور ناتوانی نہیں ہے، کمزوری کا اظہار کرنا نہیں ہے، ذلت کو قبول کرنا نہیں ہے۔ صبر کا معنی ذلت کو قبول کرنا یا کمزوری دکھانا نہیں ہے، بلکہ صبر کا معنی ہے استقامت دکھانا اور شجاعت دکھانا۔ مشکلات کے مقابلے میں، اس مصائب کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں انسان صبر کا مظاہرہ کرے، یعنی استقامت کا مظاہرہ کرے، یعنی شجاعت کا مظاہرہ کرے۔ صبر کا معنی کبھی بھی کمزوری نہیں لینا چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے ظلم کے مقابلے میں صبر کرو۔ بھائی، ظلم کے مقابلے میں صبر کرنے کا معنی استقامت دکھانا ہے، ظلم کو قبول نہ کرنا ہے، نہ یہ کہ ظلم کو قبول کر کے صبر کرو، یعنی برداشت کرو ظالم کو، ظلم کو برداشت کرو، نہیں۔ قرآن مجید نے اذان گرامی اس معنی کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مجید نے صبر کے معنی کو عام طور پہ اذان گرامی کہاں بیان کیا ہے، آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں کہ اللہ نے جنگ کے مواقع پر، جہاد کے مواقع کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوئی ہیں، اس وقت میں صاحبان ایمان کو صبر و استقامت کی تلقین کی ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تمہارے اندر صبر و استقامت ہو تو 200 افراد، 20 افراد 200 افراد پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے اندر صبر و استقامت ہو تو ایسے صابر 100 پائے جائیں تو 1000 افراد کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ یہ کس موقع پر کہہ رہا ہے؟ جنگ کے موقع پر کہہ رہا ہے، اور خداوند عالم اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ ان کو جنگ کے لیے نکالو اور ان سے کہہ دو کہ اگر یہ صبر و استقامت سے کام لیں گے تو اللہ ان کی طاقت میں اضافہ کر دے گا، اگر قربانی اور فداکاری اور جذبہ شہادت کے ساتھ یہ میدان میں آئیں گے تو یہ 20 افراد 200 افراد پر غالب آ جائیں گے، یہ 100 افراد 1000 افراد کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اذان گرامی، ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اور اذان گرامی، قرآن مجید میں جب جالوت کے مقابلے میں حضرت تالوت کی قوم گئی ہے لڑنے کے لیے، تو وہاں دو قسم کے گروہ پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ جالوت کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لا طاقت لنا اليوم، آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اس کی ایک عظیم طاقت ہے، وہ بڑا لشکر رکھتا ہے، اس کے پاس بڑا جنگی ساز و سامان ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اذان گرامی، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ صاحبان ایمان تھے جو اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ کم من فئت قلیلہ غلبت فئت کثیرہ باذن اللہ، کہ کتنے ہی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اللہ نے چھوٹے سے گروہ کو بڑے گروہ کے اوپر غلبہ عطا فرمایا ہے، نصرت عطا فرمائی ہے اللہ کے اذن سے، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ استقامت دکھانے والوں کے ساتھ ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا جان گرامی، شیان حیدر کرار کی اور صاحبان ایمان کی ایک صفت استقامت، فداکاری اور صبر ہے. اگر استقامت اور فداکاری نہ ہو جان گرامی، نہ قومیں کبھی کامیاب ہوتی ہیں، نہ انسان اپنی انفرادی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. ہمارے آئمہ اطہار علیہ السلام جان گرامی، فداکاری اور صبر و استقامت کا مظہر تھے. آئمہ نے ہمیں سکھایا ہے، خود فداکاری کر کے بتلایا کہ میرے شیعوں اس طرح سے فداکاری کی جاتی ہے، خود صبر اور استقامت کر کے دکھایا کہ دیکھو ایسے استقامت دکھائی جاتی ہے، ایسے صبر کیا جاتا ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اذان گرامی، ان کی سراسر زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیے کہ کس طرح سے ساری زندگی ظلم کے مقابلے میں، جبر کے مقابلے میں، ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں، اور اس زمانے کے رعب و دہشت کے ماحول میں امیر المومنین استقامت دکھاتے ہیں، کس طرح سے امیر المومنین فداکاری کرتے ہیں، آغاز نہضت اسلام سے لے کر اذان گرامی رسول کی وفات تک، اور رسول کی وفات کے بعد سے لے کر اپنی شہادت تک امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اذان گرامی مسلسل قربانیاں دیتے چلے آئے، یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے بارے میں، ہم تھوڑی سی مشکلات میں پریشان ہو جاتے ہیں، امیر المومنین کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ واللہ جب سے میں رسول کے ساتھ منسلک ہوا ہوں، جب سے رسول کی نہضت کا آغاز ہوا ہے، اور بستر شہادت تک ایک دن بھی میں نے چین سے نہیں گزارا، ایک دن بھی میرے لیے سکون کا دن نہیں تھا، مسلسل چیلنجز، مسلسل مشکلات، مسلسل مصائب اور ابتلاءات اذان گرامی. لیکن علی پہاڑ کی مانند ان مشکلات کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دنیا اذان گرامی ادھر سے ادھر ہو گئی، لیکن علی اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا جان گرامی، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام آغاز نہضت سے آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے رسول کے اوپر اپنی جان کو فدا کر رہے ہیں، رسول کے دین کے اوپر اپنی جان کو فدا کر رہے ہیں. جان گرامی، آپ دیکھیں کہ لوگ جنگوں میں جاتے تھے، رسول کو بعض دفعہ کہنا پڑتا تھا، تاکید کرنی پڑتی تھی، جہاد کی فضیلتیں سمجھانی پڑتی تھیں، تب لوگ جہاد کے لیے بڑی مشکلوں سے نکلتے تھے. لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اذان گرامی وہ ہستی تھے کہ جو جنگ کے لیے شوق سے نکلتے تھے اور رضاکارانہ طور پہ نکلتے تھے، اور ساری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ ہر جنگ کا جو سپہ سالار ہوتا تھا، علمدار ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علی ابن ابی طالب کو قرار دیا تھا. مشکل ترین حالات میں علی ابن ابی طالب کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آتی تھی، لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، لیکن علی ڈٹے رہتے تھے. اور امیر المومنین اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ واللہ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں میدان سے بھاگا ہوں، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی میں میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا۔ کہ علی کی استقامت ہے اعزانِ گرامی، اور مشکل ترین جنگ کے اندر علی ابن ابی طالب ڈٹے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جنگ احد آپ کے سامنے اعزانِ گرامی سخت ترین مرحلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، سخت ترین مرحلہ ہے مسلمانوں کے اوپر کہ جب مسلمان چھوڑ کے بھاگ گئے، اس وقت میں علی ابن ابی طالب کی تلوار چمک رہی ہے اور چل رہی ہے کفار و مشرکین کے خلاف، یہاں تک کہ علی لہو لہان ہو جاتے ہیں، پورا بدن چھلنی ہو جاتا ہے اور تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ علی رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک مجاہد تلوار سے جنگ لڑتا ہے، جس مجاہد کی تلوار ٹوٹ جائے وہ کیسے جنگ لڑے؟ رسول اللہ وہاں پر اپنی تلوار ذوالفقار علی ابن ابی طالب کو ہدیہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور علی دوبارہ سے فداکاری شروع کرتے ہیں۔ اذان گرامی آپ دیکھیں کہ رسول تنہا ہیں، ہزاروں کا لشکر ہے، لیکن علی ابن ابی طالب اس طرح سے رسول کے گرد چکر لگا رہے ہیں کہ کوئی گزند میرے حبیب کو، میرے رسول کو نہ لگنے پائے، کوئی زخم نہ لگنے پائے۔ اذان گرامی، اس وقت میں جبرائیل یہ کہتے ہوئے نازل ہوئے کہ اسے فداکاری کہتے ہیں، اسے ایثار کہتے ہیں، اللہ کے حبیب، اور لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نہ علی جیسا کوئی نوجوان ہے، نہ علی جیسا کوئی مرد ہے، اور نہ علی کے ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اذان گرامی، جنگ احد میں ہی جب علی یہ فداکاری دکھا رہے تھے، بہت سے بڑے بڑے بڑی بڑی شخصیات شہید ہوتی ہیں، امیر المومنین کو بڑا غم تھا، رنج تھا کہ دوسرے لوگ شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، مجھے شہادت نہیں ملی۔ جب جنگ احد سے واپس گئے، امیر المومنین زخمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کے پاس تشریف لائے، دیکھا کہ سر پہ زخم لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی علی نے رسول کو دیکھا، زار زار گریہ کرنا شروع کیا۔ رسول نے علی سے سوال کیا کہ یا علی، رونے کا کیا سبب ہے، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے نہیں کہا تھا جب جنگ احد میں سب مسلمان، بہت سے مسلمان شہید ہوئے، اس وقت میں میرے اوپر بڑا گرا تھا کہ دوسرے مسلمان شہید ہوئے، میں کیوں نہیں شہید ہوا؟ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اے علی، شہادت تمہیں ضرور ملے گی۔ لیکن یا رسول اللہ، مجھے شہادت نہیں ملی۔ ایک دفعہ رسول نے مسکرا کر علی کی طرف دیکھا اور ایک عجیب جملہ کہا کہ علی، شہادت تمہیں ضرور ملے گی، لیکن اتنا بتلاؤ کہ جب تم شہید ہو رہے ہوگے تو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوگی، تم کیسے صبر کرو گے؟ تو سنو اے جوانوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو صاحب استقامت انسان ہے، جو شوق شہادت رکھنے والا امام ہے ہمارا اور آپ کا اذان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جائز صبر نہیں ہے، بلکہ یہ جائز شکر ہے۔ جب تلوار ابن ملجم کی میرے سر پہ چمکے گی تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، میں فزت و رب الکعبہ کہوں گا کہ اللہ کی قسم، میں رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اذان گرامی، یہ علی ابن ابی طالب کی استقامت ہے، یہ ہمارے اور آپ کے مولا کی استقامت ہے اذان گرامی۔ اور یہی وجہ ہے اذان گرامی کے روایات کے اندر ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ امیر المومنین، ہمارے جد میدان جنگ میں کبھی اپنی پشت کے اوپر کوئی ایسی ڈھال یا جو بھی تلوار کے وار کو روکنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو پیچھے نہیں لگایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں یا ابن رسول اللہ؟ کہا اس وجہ سے کہ علی نے کبھی دشمن کو پیٹھ ہی نہیں دکھائی، ہمیشہ سینہ دشمن کے سامنے ہوتا تھا، کبھی پشت علی نے دشمن کے سامنے نہیں کی کہ علی کو پیچھے سے وار کا خوف ہو، لہذا علی ہمیشہ جب بھی میدان میں آتے تھے سامنے زرہ پہنتے تھے۔ اور بعض روایات کے مطابق امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد علی ابن ابی طالب گھوڑے پر جنگ نہیں لڑتے تھے، خچر پہ جنگ لڑتے تھے۔ یہ بعض روایات میں، اب اس کی سند وغیرہ ظاہر ہے میں نے نہیں دیکھی، لیکن بہرحال یہ روایت موجود ہے اور بعید نہیں کہ یہ روایت ٹھیک ہو کہ خچر پہ جنگ لڑتے تھے، حالانکہ میدان جنگ میں تو گھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، تو خچر پہ جنگ کیوں لڑتے تھے؟ وہاں پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو امیر المومنین خچر پہ اس لیے بیٹھتے تھے کہ انہیں گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی، گھوڑے پہ وہ بیٹھے کہ جسے تیز دوڑانا ہو۔ علی ابن ابی طالب جم کے لڑا کرتے تھے، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر لڑتے تھے، جم کے لڑا کرتے تھے، نہ گھوڑا بھگانے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ کسی بھاگنے والے کا پیچھا کرتے تھے، اور نہ خود میدان سے بھاگتے تھے۔ لہذا امیر المومنین خچر کے اوپر جنگ لڑتے تھے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ زن کرم، یہ استقامت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور علی کے شیعہ، علی کے ماننے والے ہیں، پوری تاریخ میں زن گرامی آل محمد کے چاہنے والوں نے، آل محمد کے ماننے والوں نے علی سے الہام لیتے ہوئے اس شجاعت کو اپنے اندر پیدا کیا، اس استقامت کو اپنے اندر پیدا کیا، اس صبر کو اپنے اندر پیدا کیا، جس کی وجہ سے آج زن گرامی شیعیت آج ہم تک پہنچی ہے، مذہب تشیع ہم تک پہنچا ہے الحمدللہ۔ آج دنیا کے اندر اگر کروڑوں شیعہ موجود ہیں، 30-40 کروڑ شیعہ موجود ہیں، تو یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس استقامت کی بدولت ہے، ان کے شیعوں کی استقامت کی بدولت ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور ہمارے تمام آئمہ علیہ السلام جان گرامی اسی طرح سے صاحب استقامت تھے۔ تشیع کا ترہ امتیاز ہے استقامت جان گرامی۔ ڈاکٹر مصعب چمران نے لکھا لبنان کتاب، ان کی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب ہے لبنان کے نام سے، ڈاکٹر سید سجاد رضوی مرحوم نے اس کا ترجمہ کیا ہے فارسی زبان سے یا غالباً عربی سے، مجھے نہیں معلوم۔ اس میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کا شیعہ، بالبک کے رہنے والے وہ مولا علی کے شیعہ، جب خانہ جنگی ہو رہی تھی لبنان کی سرزمین پر، جب بالبک کا کوئی نوجوان میدان میں آتا تھا تو اس کی اتنی ہیبت ہوتی تھی اور اس کے اندر اتنی شجاعت ہوتی تھی کہ دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ یہ بالبک کا وہ نوجوان جو علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے۔ یہ میراث کہاں سے آئی زانی گرامی؟ علی ابن ابی طالب سے آئی ہے۔ یہ عشق علی ہے، یہ ولایت علی ہے جو انسانوں کو شجاع بناتی ہے۔ اور جان گرامی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ آل محمد کے ماننے والے، بلکہ مطلقاً آپ یوں کہیں کہ دین میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں دین محور لوگ، دین مدار لوگ، اور ایک ہوتے ہیں دین شعار لوگ۔ ایک دین کے گرد چکر لگاتے ہیں اور دین کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، فداکار ہوتے ہیں، فداکاری کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرتے ہیں دین کی خاطر۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین شعار ہوتے ہیں، فقط زبانی کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، صرف زبان سے کہنے والے لوگ ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ظاہری ظاہری چیزوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت پڑتا ہے تو دین کے اوپر کچھ خرچ نہیں کرتے، نہ جان دیتے ہیں، نہ مال دیتے ہیں، نہ زحمت برداشت کرتے ہیں، نہ اسیری برداشت کرتے ہیں، نہ زخم برداشت کرتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید نے اذان گرامی اس کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک حرف پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ایک حرف کیا ہے؟ یعنی مصلحت پسندی کی عبادت، مصلحت پسندی کا دین. اور جب ان کو کوئی خیر ملتی ہے ان دینداروں کو تو مطمئن ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن جب ان دینداروں کے اوپر کوئی مشکل وقت پڑتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پلٹ جاتے ہیں، دین سے پلٹ جاتے ہیں، اپنا منہ پھیر لیتے ہیں دین سے، لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہیں، لگتا ہے کہ یہ لوگ کبھی صاحب ایمان تھے ہی نہیں، دین سے منہ موڑ لیتے ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے اذان گرامی، اور اللہ ایسے لوگوں کو کہہ رہا ہے خسرت دنیا والا آخرہ، ایسے لوگ جو ایک حرف کے اوپر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مصلحت پسندی کی عبادت کرتے ہیں، مصلحت پسندانہ ان کا دین ہے، آل محمد کے ساتھ مصلحت پسندی کی وجہ سے ہیں، جنت کی وجہ سے ہیں، دنیا کی وجہ سے ہیں، ایک حرف پر عبادت کرتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ، ان کو دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ ذالک ہوا خسران المبین، اور ان کا خسارہ چھوٹا خسارہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت عظیم خسارہ ہے، خسران مبین ہے، آشکار خسارہ ہے جس کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کون لوگ ہیں؟ مصلحت پسندی کا دین اختیار کرنے والے، ذاتی مصلحت پسندی، ذاتی مفادات کے تحت دین کی پیروی کرنے والے، مذہب کی پیروی کرنے والے. اذان گرامی کی ایک اذان گرامی پوری تاریخ میں انبیاء کے ساتھ بھی لوگ ایسے ہی رہے. بنی اسرائیل کی قوم کو آپ دیکھ لیجئے، جب تک منو سلوا ملتا رہا موسیٰ کے ساتھ رہے، جب جنگ کا موقع آیا، جب لڑنے کا موقع آیا، جب زخم کھانے کا موقع آیا، جب شہادت کا خطرہ محسوس ہوا تو پھر سستی کا مظاہرہ کیا، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، بہانے تراشنے لگے. انبیاء ماں سلف کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا جانے گرامی، اور خود ہمارے ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھیں کہ ان کی نہضت کے اندر بھی واضح طور پر ایسے افراد آپ کو نظر آئیں گے جو مفادات کے تحت رسول کے ساتھ آئے تھے. کچھ لوگ اذان گرامی فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں، کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں، کچھ لوگ رسول کی رسالت کو دیکھ کر اسلام لائے تھے، اور کچھ لوگ رسول کی شمشیر کو دیکھ کے اسلام لائے تھے. پھر دو قسم کے مسلمان اذان گرامی اس زمانے میں بھی پائے جاتے تھے. بھائی اب جب شمشیر چلے گی تو جان جائے گی، مفادات خطرے میں پڑیں گے تو کیا کریں؟ سر تسلیم خم کرنا پڑا، دل سے قبول نہیں کیا لیکن زبان سے اذان گرامی آمنا کہنا پڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا پڑا. اذان گرامی انسان اگر صاحب ایمان ہو کبھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا. شجاعت کا جو ریشہ ہے، شجاعت کی جو جڑ ہے وہ کہاں ہے جان گرامی؟ ایمان کے اندر ہے. صاحب ایمان انسان کبھی میدان نہیں چھوڑتا، صاحب ایمان انسان فداکاری کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، جراحت برداشت کرتا ہے، اسیری برداشت کرتا ہے. لیکن جیسے جیسے انسان کا ایمان کمزور پڑتا چلا جائے گا ویسے ویسے اسے اپنی جان عزیز ہوتی چلی جائے گی، اپنا مال عزیز ہوتا چلا جائے گا، اپنے بچے عزیز ہوتے چلے جائیں گے، چاہے حق پامال ہوتا رہے، چاہے فرزند رسول کربلا کے میدان میں شہید ہوتا رہے، اس کو پرواہ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دنیا خطرے میں پڑ رہی ہے، اس کے بچے خطرے میں پڑ رہے ہیں، اس کا مال و کاروبار خطرے میں پڑ رہا ہے. صاحبان ایمان وہ ہیں رضوان گرامی کہ جو شجاعت کے ساتھ، فداکاری کے ساتھ، ہر قسم کی قربانی کے لیے، اپنے مذہب کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے دفاع کے لیے، اپنے امام کے دفاع کے لیے میدان عمل میں وارد ہوتے ہیں. تو پوری تاریخ میں اذان گرامی اس طرح کے لوگ رہے ہیں. کوفے والے اسی طرح کے لوگ تھے. 30,000 امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے نامے لکھے، لیٹر لکھے، وہ کون لوگ تھے؟ حضرت مسلم کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی وہ کون لوگ تھے؟ وہ ایک حرف کے اوپر عبادت کرنے والے تھے اللہ کی، وہ ایک حرف پر علی کی ولایت کو قبول کرتے تھے. یعنی مصلحت پسندی کا مذہب، مصلحت پسندی کا دین، مفادات کا دین، کہ جس میں جب تک کاروبار تمہارا چل رہا ہے، کاروبار میں پھیلاؤ آ رہا ہے، جیسے جیسے تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں اس وقت تک تم دین کے ساتھ ہو، جب نعمتیں سلب کرنے کا خطرہ محسوس ہوا، جان جانے کا خطرہ محسوس ہوا، مال کا خطرہ محسوس ہوا، وہاں قلت دیانون، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب ابتلاءات اور مشاکل آئیں اور جب امتحانات کا موقع آئے تو بہت کم لوگ دیندار باقی رہتے ہیں، سب بے دین ہو جاتے ہیں، سب بے دین ہو جاتے ہیں، سب نظریں چرا چرا کے، امام حسین ادھر جا رہے ہیں، لوگ نظریں چرا چرا کے ادھر سے نکل رہے ہیں کہ کہیں امام حسین ہمیں نہ بلا لیں، کہیں امام حسین ہمیں نہ دیکھ لیں، کہیں امام حسین ہمارے خیمے میں نہ آ جائیں، کہیں امام حسین ہمیں جنگ کی دعوت نہ دیں، لوگ نظریں چرا رہے ہیں فرزند رسول سے، وقت کے امام سے، واسطہ فیض الہی ہے حسین ابن علی، جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس سے انسان نظریں چرا رہا ہے، کس قدر بدبختی ہے انسان کی، کتنے روزہ زندگی کے لیے، 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، 200 سال، اس سے زیادہ تو نہیں جی ہوگے نا، اس بدبخت زندگی کے لیے انسان، اس مادی زندگی کے لیے جو زود گزر ہے، جو بہت جلد گزر جانے والی ہے، کتنے ہی لوگ آئے اس دنیا میں اور آ کے چلے گئے اذان گرامی، اور ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے کہ کوئی قوم ایسی آئی تھی، کوئی لوگ اس طرح کے آئے تھے، ختم ہو گئے، نابود ہو گئے، لیکن اذان گرامی آپ دیکھیں کہ انسان اتنا حریص ہے دنیا کے اوپر، انسان اپنی جان اور مال کے اوپر اتنا حریص ہے کہ انسان اقدار الہی کو پامال کر دیتا ہے، دین کے اقدار کو پامال کر دیتا ہے، اپنے امام کو تنہا چھوڑ دیتا ہے دشمنوں کے نرغے میں، لیکن اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں، اپنا مال دینے کے لیے تیار نہیں، درود بھیجے محمد والے محمد پر، حسن گرامی یہ ایک قسم کے لوگ ہیں، آج بھی حسن گرامی یہ انسانی جو مزاج ہے نا، اس کا تعلق 1400 سال پہلے اور 1400 سال بعد کوئی فرق نہیں پڑتا، انسانوں کے مزاج ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے اس زمانے میں لوگ موجود تھے اور مختلف مزاج کے لوگ موجود تھے، مختلف نفسیات کے لوگ موجود تھے، آج بھی مختلف مزاج اور نفسیات کے لوگ اسی طرح سے موجود ہیں، جس طرح سے اس وقت میں مختلف درجات تھے صاحبان ایمان کے، آج بھی مختلف درجات ہیں، جس طرح سے اس زمانے میں منافقت اور ریاکاری موجود تھی، آج بھی منافقت اور ریاکاری موجود ہے، جس طرح سے اس وقت میں وفادار اور بے وفا لوگ موجود تھے، آج کے زمانے میں بھی با وفا اور بے وفا لوگ موجود ہیں، جیسے اس زمانے میں اطاعت گزار اور نافرمان لوگ موجود تھے، آج بھی اطاعت گزار اور نافرمان لوگ موجود ہیں، زانی محترم یہ تاریخ اسی لیے بیان کی جاتی ہے، قرآن مجید جو بار بار تمہیں قصے سنا رہا ہے، یہ ساری قصے، یہ ساری داستانیں جو انبیاء گزشتہ کی تھیں اور ان کے اقوام کی تھیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ تم لوگ عبرت حاصل کرو، یہ کربلا کا واقعہ جو ہر سال ہمیں سنایا جاتا ہے، بار بار وہ مصائب سنائے جاتے ہیں، بار بار بیعت کا بتلایا جاتا ہے کہ امام حسین سے بیعت طلب کی گئی، امام حسین نے بیعت کو ٹھکرا دیا، یہ کیوں سنایا جاتا ہے بھائی؟ ہر سال سننے کا کیا سبب ہے؟ کیوں سنیں ہم بار بار؟ کیوں حضرت علی اکبر کے مصائب بار بار سنیں؟ ایک ہی محرم میں کئی دفعہ حضرت علی اکبر کے مصائب سنتے، کیوں سنیں؟ کیوں امام حسین کی پوری داستان بار بار سنیں؟ ازبر ہو گئی، ہمیں یاد ہو گئی، لیکن پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ سنو، کیوں سنو؟ اس لیے کہ تمہارے دل تیار ہو سکیں، تاکہ تمہارا دماغ تیار ہو سکے، تاکہ تم تیار ہو سکو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہی بننے کے لیے، غفلت کی پردوں کو چاک کرو اور ہوشیاری اختیار کرو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صدائے حل من آج بھی تمہارے لیے بلند ہے، اور وہ تمہیں پکار رہی ہے کہ ہے کوئی جو ہمارے دین کی نصرت کرے، ہے کوئی جو ہمارے مذہب کی نصرت کرے، ہے کوئی جو حسین کی آواز پر لبیک کہے، آج بھی یہ آواز گونج رہی ہے اور ہمارے اور آپ کے ضمیروں کو بیدار کر رہی ہے، درود بھیجے محمد والے محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اور زن گرامی اس کے مقابلے میں باوفا لوگ ہیں، اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، صاحبان ایمان ہیں، صاحبان فداکاری ہیں، صاحبان ایثار ہیں، جسے قرآن مجید نے کہا کہ من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، صاحبان ایمان میں سے کچھ مرد ہیں، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا جو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، اپنے خالق سے کیے ہوئے وعدے کو کیا کیا، سچ کر دکھایا، بس ان میں سے کچھ لوگ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں اور کچھ لوگ ہیں جو منتظر ہیں اپنی شہادت کی. یہ دوسرا گروہ جو وعدے کی وفا کرنے والا ہے، جو باوفا لوگ ہیں، جو ایثارگر لوگ ہیں، جو قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، جو ڈٹ جانے والے لوگ ہیں، جو شجاع ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، جو اس دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں، جو اس دنیا کو جیفا سمجھتے ہیں، مردار سمجھتے ہیں. بقول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے، ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا جیفا و طلاب ہوا کلاب، کہ دنیا ایک مردار کی مانند ہے اور اس کے پیچھے لگنے والے لوگ وہ کیا ہیں، معذرت کے ساتھ، کتوں کی مانند ہیں، سگ کی مانند ہیں، جو مردار کو بھموڑ بھموڑ کے کھا رہے ہیں. یہ دنیا مردار ہے، جس سے تعفن اٹھتا ہے، جس سے بدبو اٹھتی ہے، لوگ اس بدبودار تعفن شدہ جانور کے اوپر اس کو بھموڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اذان گرامی تعبیر ہے دنیا کے بارے، کہ دنیا کی مثال جو ہے وہ جیفا کی مانند ہے، مردار کی مانند ہے، اور انسان اس مردار کے چکر میں اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے. جیسے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، اور یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ مومنین میں سے کچھ نامرد بھی ہیں، اس کا مطلب ہے یعنی صاحبان ایمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن علی حرف، بقول قرآن کے، ایک حرف کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، مصلحت پسندی کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کا دین مصلحت پسندانہ ہے. البتہ یہاں پہ اشتباہ نہ ہو، ایک ہوتی ہے مصلحت ذاتی، ایک ہوتی ہے مصلحت دینی. اسلام میں مصلحت پسندی کا مطلقاً انکار نہیں ہے، مصلحت پسندی دین میں موجود ہے، لیکن ذاتی مصلحت پسندی کی مخالفت کی گئی ہے کہ دین لٹتا رہے، تم اپنی جان بچاتے رہو، اس کی مذمت ہے، یہاں مصلحت پسندی اختیار نہیں کرنی. لیکن اگر دین کو بچانے کے لیے مصلحت پسندی کا راستہ اختیار کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے آئمہ اور انبیاء علیہ السلام کی یہ روش اور سنت رہی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بعض لوگ ہیں اذان گرامی اصلاً مصلحت پسندی کے منکر ہو جاتے ہیں. بھائی فرق ہے ذاتی مفاد کے تحت مصلحت پسندی اختیار کرنا اور قوم، مذہب اور ملت کے لیے مصلحت اختیار کرنے میں فرق ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر سارے آئمہ اطہار علیہ السلام کو میدان کربلا برپا کرنی چاہیے تھی، تمام آئمہ کو شمشیر نکالنی چاہیے تھی. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسن شمشیر نکالتے ہیں لیکن بعد میں صلح کرتے ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال سکوت کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی واقعی کربلا سے پہلے سکوت کی زندگی گزارتے ہیں. اب یہ کیا ہے، مصلحت پسندی نہیں ہے؟ یہ ذاتی مصلحت پسندی نہیں ہے. امام حسین کا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے، دین کا مفاد اس میں تھا، مصلحت اس میں تھی کہ ابھی تلوار نہیں اٹھانی. میرا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دین کو بچانے کے لیے اس مصلحت کو قبول کرتے ہیں کہ ابھی تلوار نہیں اٹھانی. یہاں تک کہ جناب سیدہ نے ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ علی کیا ہوا ہے، آپ کے بازو تو وہی بازو ہیں، جو خیبر و خندق میں آپ جن بازوؤں سے جنگ لڑا کرتے تھے، آپ کی شمشیر تو وہی ذوالفقار ہے کہ جس سے آپ کفار و مشرکین کے سر قلم کیا کرتے تھے، یا علی قیام کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت امیر المومنین مظلومانہ انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مصلحت نہیں ہے، مکبر اذان دیتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اور جب رسول اللہ کا نام آتا ہے اس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ، تمہارے بابا کے دین کو بچانے کے لیے، تمہارے بابا کے نام کو بچانے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ میں شمشیر نکالوں، اگر میں نے شمشیر نکالی تو اسلام نابود ہو جائے گا، دین نابود ہو جائے گا۔ تو کبھی اسلام بچانے کے لیے شمشیر نکالنی پڑتی ہے اور کبھی اسلام بچانے کے لیے شمشیر نیام میں رکھنی پڑتی ہے۔ یہ زانی گرامی، جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں، دین فہمی جن کے اندر ہے، عمیق طریقے سے دین کو سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کی تشخیص دے سکتے ہیں کہ کب شمشیر نکالنی ہے اور کب شمشیر نیام میں رکھنی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اذان گرامی کہ رہبریت کا کام کیا ہے، امامت کا کام کیا ہے، رہبریت اور قیادت قوموں کا دماغ ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو امامت اور رہبری ہے، قیادت ہے، یہ قوموں کا دماغ ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے۔ ہر انسان تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، عام عوام ہر مسئلے کو نہیں سمجھ سکتی، سیاسی پیچیدگیوں کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، حالات کس سمت میں جا رہے ہیں، اس کا دھارا کیا ہے، ہر کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا رضان گرامی، اسی لیے آئمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں تاکید کی ہے کہ دیکھو، تمہارے درمیان کوئی نہ کوئی قیادت ضرور ہونی چاہیے، راہبری ضرور ہونی چاہیے، رہنمائی کرنے والا ضرور ہونا چاہیے کہ جو تمہیں ان پیچیدہ مسائل میں تمہاری رہنمائی کرے، تاریکی اور ظلمت میں تمہارے لیے نور کا کام کرے، تم گمراہ نہ ہو جاؤ، انحراف کا شکار نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ کہ ہم کس سمت میں جائیں، حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے، اس وقت دشمن جو سازشیں کر رہا ہے، اس سازشوں کے مقابلے میں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، یہ لیڈرشپ آپ کو بتائے گی، یہ قیادت آپ کو بتائے گی۔ اگر امام معصوم موجود ہے تو امام معصوم، اگر امام معصوم موجود نہ ہو جانے گرامی تو اس کا جانشین ہوگا، اس کا نائب ہوگا جو امت کی رہنمائی کرے گا اور راہبری کرے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہاں سے اذان گرامی قیادت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، مصلحت اسلام کے لیے، دین کے لیے روا ہے، لیکن اپنی ذاتی مصلحت کی خاطر دین کو قربان کر دینا، دینی اقدار کو پامال کر دینا، قومی مفادات کو پامال کر دینا، اذان گرامی یہ جائز نہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنا بینک بیلنس بچانے کے لیے امت کو قربان کر دو، دین کو قربان کر دو، یہ ناقابل قبول ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بحث کل کریں گے۔ بس اذان گرامی، سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا، آج چاہتا ہوں کہ اپنے جوانوں کے لیے حضرت علی اکبر کے مسائل بیان کروں۔ وہ علی اکبر جو ہم شکل پیغمبر تھا، وہ علی اکبر کہ جب آل محمد رسول کے دیدار کے لیے بے چین ہوتے تھے تو اس کڑیل جوان کی زیارت کرتے تھے۔ عزاداروں، مقاتل نے لکھا کہ علی اکبر وہ واحد مجاہد تھے کہ جب حسین سے اجازت لینے آئے ہیں نا عزاداروں، تو حسین نے فوراً سے اجازت دے دی، جبکہ جو بھی مجاہد حسین کے پاس آیا، چاہے وہ بنی ہاشم سے ہو، چاہے وہ اصحاب میں سے ہو، چاہے غلام ہو، جو بھی آیا، امام حسین نے مختلف بہانے کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ لیکن علی اکبر جب میدان کربلا میں جانے کے لیے آئے تو میرے مولا نے فوراً سے اجازت دی۔ جانتے ہو عزاداروں کیوں؟ تاکہ دشمن یہ تانا نہ دے کہ حسین اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس علی اکبر آئے، آ کر کہا کہ بابا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت ملے گی؟ میں قربان جاؤں مولا آپ کے. میرے مولا نے کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے، تیری پھوپھی نے بڑے لاڈ سے تجھے پالا ہے. بس علی اکبر آئے، خیمے میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، پھوپھی نے سر سے پاؤں تلک اپنے بھتیجے کو دیکھا اور پھوپھی سمجھ گئی کہ اکبر کیوں آیا ہے. ایک دفعہ پھوپھی نے اپنے بھتیجے سے کہا اکبر کیا تجھے اسی دن کے لیے میں نے پالا تھا؟ اتنے نازوں سے جو میں نے تجھے پالا ہے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تم مجھ سے موت کی اجازت لینے کے لیے آئے؟ اکبر بھی سمجھ گئے عزاداروں کہ پھوپھی اتنی آسانی سے اجازت نہیں دیں گی. بس ایک عجیب جملہ کہا عزاداروں اکبر نے کہا کہ پھوپھی اماں ذرا یہ سوچیں کہ عالم محشر ہو، قیامت کا دن ہو، اور میری دادی آپ سے یہ سوال کر لیں کہ زینب تو نے اپنا علی اکبر بچا لیا، ارے میرا حسین قربان ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تو پھوپھی اماں آپ اس وقت میری دادی کو کیا جواب دیں گی؟ بس زینب نے یہ دلیل جو سنی نا عزاداروں، لا جواب ہوئی، کہا بھتیجے جا تجھے اجازت دی. راوی کہتا ہے کہ بس اب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ بیویوں نے علی اکبر کے گرد گھیرا ڈالا اور ایک عجیب جملہ کہا اکبر جاتے ہو تو جاؤ لیکن ارحم قربتنا، اکبر ہماری غربت و تنہائی پر رحم کھانا. اجرکم اللہ. اکبر نے بھی ایک جواب دیا ہے عزاداروں، اکبر نے کہا بیویوں تمہیں اپنی غربت کا خیال ہے، ارے میرا بابا بھی بڑا غریب. اجرکم اللہ، میرا بابا بھی بڑا غریب ہو گیا. راوی کہتا ہے کہ بس اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، سات دفعہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، سات دفعہ خیمے کا پردہ گرتا ہے، نہ جانے کون ہے جو اکبر کا دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہے. عزاداروں مقاتل میں کہیں نہیں ملتا کہ یہ کون تھا کہ جو اکبر کا دامن کھینچ رہا تھا، لیکن دامن کا تذکرہ ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا ہوتا تو شانہ پکڑتا، یقیناً یہ اکبر کی ننی سکینہ ہے جو بار بار دامن پکڑ کر کہہ رہی ہے بھیا نہ جانا، بھیا نہ جانا. اجرکم اللہ. بس عزاداروں اکبر خیمے سے نکلے ہیں، لیکن جانتے ہو خیمے سے کیسے نکلے ہیں؟ ارے جیسے بھرے گھر سے کڑیل جوان کا جنازہ نکلتا ہے، اس طرح سے اکبر خیمے سے نکلے ہیں. بس عزاداروں اکبر آئے بابا کی خدمت میں، بابا سے اذن جہاد طلب کیا، بابا نے سوار کیا، لیکن بوڑھے باپ نے ایک وصیت کی جوان کو، کہا میرے جوان علی اکبر بس پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہ، میرے کڑیل جوان ہم شکل پیغمبر علی اکبر، مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، میں اپنے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. بس مجھے نہیں معلوم حسین نے کیسے خدا حافظ کیا ہوگا. بس اکبر کا گھوڑا چلا، چند قدم چلا ہوگا، اکبر کو پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی جیسے کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. اب جو اکبر نے پلٹ کر دیکھا نا عزاداروں، تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ کمر تھامے ہوئے اکبر کے پیچھے چلا رہا. اجرکم اللہ. اکبر نے جب یہ منظر دیکھا، گھوڑے سے زمین پر آئے، آ کر بابا کے ہاتھ پکڑے، کہا بابا اگر اس طرح سے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے تو میں کیسے جنگ لڑ سکوں گا؟ عزاداروں سنو گے تمہارے مولا حسین نے اپنے کڑیل جوان کو کیا جواب دیا؟ سنو جوانوں سینے پہ ہاتھ مار کے سننا. حسین نے بھی کہا اکبر کاش تیرا بھی کوئی کڑیل جوان علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا، کوئی ہم شکل پیغمبر بیٹا ہوتا، تو پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ جب وہ موت کے منہ میں جاتا ہے تو تیرا کیا حال ہو.
اجر و کمر اللہ، بس ازاداروں اکبر گئے، بے تحاشا جنگ لڑی، بس ازاداروں ایک آواز بلند کی، علیک منی السلام یا بتا، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، ادھر حسین اٹھ کر اپنے بیٹے کی طرف چلنا چاہتے ہیں، راوی کہتے ہیں حسین سے چلا نہ گیا، ارے زمین پر گرتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر زمین پر گرتے ہیں، اب جب بوڑھے باپ سے چلا نہ گیا عزاداروں، زمین پر گھسٹتے گھسٹتے حسین کڑیل جوان کے لاشے کی طرف چلا۔ یا علی یا علی یا علی کی صداؤں سے کربلا کا میدان گونج اٹھا۔ یا تو اپنے بابا علی کو پکارتے ہوں گے، یا کڑیل جوان علی اکبر کو پکارتے ہوں گے۔ عزادارو اکبر کے پاس پہنچے، دیکھا کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پہ ہاتھ ہے۔ بوڑھے باپ نے اپنے کڑیل جوان سے پوچھا، بیٹا کس حال میں ہو؟ کہا، بابا سینے میں بڑی تکلیف، سینے میں بڑا درد ہے۔ حسین نے ہاتھ ہٹایا، کیا منظر دیکھا، ٹوٹا ہوا نیزہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہے۔ بس اب حسین امتحان دے رہے ہیں، آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ نیزے کی انی کے اوپر رکھا، دونوں زانو کربلا کی زمین پہ رکھے۔ اب جو یا علی کہہ کر برچی کا پھل نکالا، عزاداروں یہاں برچی کا پھل نکالنا تھا، وہ کڑیل جوان کا کلیجہ نکلا۔ بس عزاداروں ایک جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام، ایک دفعہ حسین کڑیل جوان کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں، جب جوان کا لاشا نہ اٹھا، خیموں کی طرف رخ کر کے کہا، ارے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ لیکن تاریخ نے نہیں لکھا کہ بنی ہاشم کے بچے آئے ہو، ہاں مقاتل نے لکھا، خیمے کا پردہ ہٹا، زینب یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی، ارے اکبر میری گودیوں کا پالا ہے، بھیا میں خود اکبر کو اٹھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے حضرت علی اکبر کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے حسین ابن علی اور جناب زینب کی مظلومیت کا واسطہ۔ بار الہ منتقم خون حسین حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ہم سب کو اس انتقام میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ بار الہ شیان امام زمانہ کی حفاظت فرما۔ بار الہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بار الہ ہمیں جو امتحان آل محمد کی راہ میں آئیں، جو آزمائشیں ابتلاعات آئیں، بار الہ ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ صدائے حل من جو ہر زمانے میں امام حسین اور آئمہ کی طرف سے بلند ہے، بار الہ اس آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ شیعان حیدر کرار کو متحد اور منظم فرما۔ بار الہ ہم سب کو صبر و استقامت اور فدا کاری کا جذبہ عطا فرما۔ بار الہ علماء حقا مراجع کرام بالخصوص رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما۔ ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما۔ بار الہ اس ملک کو دہشت گردی سے پاک فرما۔ بار الہ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ بار الہ حزب اللہ لبنان اور آغا حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ امریکہ اور اسرائیل کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، عراق کے مومنین کی نصرت فرما، یمن اور بحرین کے مومنین کی نصرت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں آل محمد کے ماننے والے ہیں، شام میں جو مومنین اس وقت
دشمن کے نروے میں بار الہ ام المؤمنین کی نصرت فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بار الہ حرم ہائے مقدسہ کی حفاظت فرما، زائرین امام حسین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان عزاداری کو نابود فرما، بار الہ قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔